السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المقين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مدونا کے بعد معمول کے مطابق آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے آئیے ہم سبھی حضرات سب سے پہلے حضور رحمت عالم فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین مفخر کائنات رحمت عالمیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. مولانا مبارک سلیم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ دو ہفتوں سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا جو مرکز عقیدت ہے یعنی مدینہ المنورہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی برکت اور اس کے شرف و کمال کو حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ یہاں بھی حج چل رہے ہیں اور حجاج کرام یا تو حج سے فارغ ہو جانے کے بعد مرکز عشق و محبت تشریف لے جاتے ہیں، یا پہلے مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں بعد میں مکہ المعظمہ کا قصد ارادہ کرتے ہیں، اس لیے اس ماہ مبارک میں مناسب یہ معلوم ہوا تھا کہ مکہ المکرمہ کی فضیلت کو اور مدینہ المنورہ کی فضیلتوں کو احادیث کی روشنی سے بیان کیا جائے. عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی روضہ انور کی زیارت کے ارادے سے سفر کرتے ہیں تو حضور رحمت عالم کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضور کے واسطے اور حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. مگر جو سعودی حکومت اس وقت وہاں کار فرما ہے، کام کر رہی ہے، اپنی بدترین عقیدتوں کو پھیلا رہی ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ غلامان مصطفیٰ اپنے آقا اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دیں. ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کرنے کی نیت سے سفر کرتا ہے تو یہ سفر معصیت ہے، حرام و ناجائز ہے، سفر کرنے والا بدعتی ہے، گنہگار ہے، اور ایسے سفر میں نماز کو قصد کرنا بھی جائز نہیں. معاذ اللہ. سب سے پہلے اس عقیدے کا اظہار ساتویں صدی میں ایک شخص نکلا، ابو العباس تقی الدین احمد ابن تیمیہ، جن کو پوری دنیا ابن تیمیہ کے نام سے جانتی ہے، ابن تیمیہ قرآنی. ساتویں صدی ہجری میں پیدائش ہوئی اور آٹھویں صدی ہجری میں یعنی 728 ہجری میں وفات ہوئی. انہوں نے مجموع الفتاوا، جو ان کا فتاوائے ابن تیمیہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کی 27 جلد میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنے کے ارادے سے سفر کرتا ہے تو میں اس کو ناجائز و حرام معصیت سمجھتا ہوں. یہ سفر ناجائز و حرام ہے، یہ بدعت ہے، سفر کرنے والا بدعتی ہے، اور ایسے سفر میں نماز کو قصد کرنا بھی جائز و درست نہیں ہے. شریعت کا فیصلہ یہ ہے کوئی شخص شرعی مسافر ہو جائے تو اس پر نماز میں قصر کرنا واجب و ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سفر سفر معصیت ہے, یہ گناہ والا سفر ہے اور سفر کرنے والا گنہگار ہوتا ہے, اس لیے اس سفر میں نماز کو قصر نہیں کرنا, یہ ناجائز و حرام ہے. جب ان سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ فتویٰ کس دلیل کی روشنی میں ہے, تو دلیل مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ سفر نہ کیا جائے مگر صرف تین ہی مسجدوں کے لیے, سفر رخت سفر صرف تین مساجد کے لیے باندھا جائے, مسجد حرام کے لیے, مسجد اقصیٰ کے لیے اور میری اس مسجد کے لیے یعنی مسجد نبوی کے لیے. تو لہذا اس کے علاوہ کوئی شخص سفر کرتا ہے تو وہ سفر ناجائز و حرام ہوگا. لہذا حضور کی مزار پاک پر حاضری کے لیے کوئی شخص سفر کرے اور اس کی نیت بالخصوص حضور کی مزار پاک پر حاضری دینے ہی کے ہو تو بھی ناجائز و حرام سفروں میں داخل ہے, لہذا ایسا سفر ناجائز و حرام. اور یہ بالکل خرق اجماع ہے جس پر تمام دنیا کے علماء محدثین فقہا ائمہ, جس چیز پر تمام علماء ائمہ کا اجماع تھا, اس میں سب سے پہلے اس نے بدعت ایجاد کی اور نیا فتویٰ رائج کیا. اور اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن وہاب نجدی پیدا ہوا جس نے آل سعود کی مدد سے تلوار کے بلبوتے پر سعودی حکومت قائم کی اور پوری سعودیہ میں اپنی عقیدہ باطلہ کی ترویج و اشاعت کی. اس کی تاریخ جو لوگ پڑھتے وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو پڑھنا چاہیے, اتہاس کا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں, بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں, خرافات دینی اسلام میں داخل کر رہے ہیں, ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے, ان کا اتہاس کیا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. ہر مسلمان کا فریضہ ذمہ داری ہے کہ مذہب اسلام میں جو بھی بدعتیں رائج ہوئیں جنہوں نے نئے نئے کام ایجاد کیے ان کی تاریخ, ان کا تاریخی تسلسل کیا ہے اور ان کا اتہاس کیا ہے, اس پر نگاہیں رکھنی چاہیے, پڑھنا چاہیے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے موضوع آج کی گفتگو میں انہی باتوں کو بیان کیا جائے اور اس مسئلے کو مکمل طریقے سے واضح کیا جائے. یہ فتویٰ ابو العباس تقی الدین احمد ابن تیمیہ نے دیا ہے. تو کسی کی بات کتنی قابل اعتماد ہوتی ہے اور کتنی قابل بھروسہ ہوتی ہے, کتنی معتمد لگ ہوتی ہے, کسی کی بات کا معیار کیا ہے, اس کی بات کا معیار جانچنے پرکھنے کے لیے اس بات کا قائل کون ہے, بات کرنے والا کون ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کے بارے میں علماء نے محدثین نے کیا کہا ہے, اس کو جاننا چاہیے. کسی کی بات بعد میں دیکھی جائے, بات کرنے والا کون ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا, اس کو سمجھنا چاہیے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ یہ شخص ابن تیمیہ بڑے گمراہ کن اس کے عقیدے تھے, اس لیے ہمارے علماء نے اس کو گمراہ گر کہا, ضال و مضل کہا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس کے جتنے بھی عقیدے ہیں سارے عقیدے غلط ہیں اور اس میں سب سے غلط خبیث ترین عقیدہ یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے. سب سے غلط, سب سے گمراہ کن, سب سے خبیث ترین عقیدہ اس کا یہی ہے. اسی عقیدے کی بنیاد پر بعض علماء نے اس کی تکفیر کی, اس کو کافر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں حضور کی توہین ہے, ابن تیمیہ نے کہا کہ حضور سے مدد مانگنا شرک ہے, ناجائز و حرام ہے, اس میں حضور کی توہین ہے اور حضور کی توہین کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے. مثلا ہم آپ سے کوئی شخص مدد مانگ رہا ہوں, ہم کہیں کہ اس سے مدد مانگنا ناجائز و حرام شرک ہے, تو یقیناً آپ کو برا لگے گا کہ اس نے میری توہین کر دی, میری شان میں نازیبہ کلمات کہے. تو علماء فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ حضور سے مدد مانگنا ناجائز و حرام شرک ہے, بدعت ہے, تو اس نے در حقیقت حضور کی توہین کی ہے اور حضور کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے, اسلام سے باہر ہوتا ہے. اور جب اس نے یہ کہا کہ حضور کے دیدار کے لیے, حضور کے مزار پاک کو دیکھنے کے لیے گنبد خزرہ کا دیدار کرنے کے لیے سفر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ سفر بھی ناجائز و حرام ہے, تو اس میں بھی در حقیقت حضور کی توہین ہے, اس لیے بعض علماء اس کو کافر کہتے ہیں. لیکن اکثر علماء کافر نہیں کہتے, گمراہ گر بدترین فاسق و فاجر منافق کہتے ہیں. علامہ تقی الدین سبکی نے کہا کہ ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو نامراد ہوا, اللہ نے اس کو ذلیل رسوا کیا, اللہ نے اس کے دل پر مہر مار دی, اس کے کانوں پر مہر مار دی, اس کے آنکھوں پر گمراہی کا پردہ علامہ تقی‌الدین سبکی جو تھے اسی کے زمانے کے تھے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور اس کا تو علامہ ابن کثیر نے بھی کیا جو خود ان کے شاگرد ہیں۔ اور یہ لوگ غیر مقلدین مرقات کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ مرقات یہ علامہ ملا علی قاری جو 11ویں صدی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، 10ویں 11ویں صدی کے، ان کی کتاب مشکات کی شرح ہے، مرقات شرح مشکات۔ یہ بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے آپ کو، مرقات شریف کے اندر بہت عظیم الشان مشکات شریف کے شرح ہے۔ علامہ ملا علی قاری نے لکھا ابن تیمیہ کے بارے میں کہ یہ ابن تیمیہ اس امت کا بہت بڑا ولی تھا، یہ ابن تیمیہ اس امت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ تو غیر مقرن کہتے ہیں دیکھیں آپ ہی کے امام حنفی ہوں کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے امام علی تھے، اور آپ نے ان کو گمراہ گئے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں بسا اوقات انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، معلومات نہیں ہوتی، معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی شخص کسی کے بارے میں غلط مشورہ قائم کر لیتا ہے، غلط رائے دے دیتا ہے۔ تو علامہ ملا علی قاری کو جب تک معلومات نہیں تھی، انہوں نے جب مشکات کی شرح لکھی تو مشکات کی شرح مرقات میں لکھ دیا کہ یہ کبار اولیاء میں سے ہے، لیکن جب بعد میں اس کے عقائد باطلہ معلوم ہوئے، بعد میں انہوں نے اس کے مجموعہ فتوحوں کا مجموعہ پڑھا اور یہ دیکھا کہ اس نے لکھا کہ حضور سے مدد مانگنا شرک و ناجائز ہے، حضور کے مزار پاک کو دیکھنے کے ارادے سے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں نماز قصد نہیں کی جائے گی، نہ سفر کرنے والا بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، ناجائز و حرام، اس نے جب لکھا تو ملا علی قاری نے جب اس کے بعد شفا شریف کی شرح لکھی، شرح و شفا، تو اس میں بالکل وضاحت کی ہے کہ ابن تیمیہ کے عقائد کفریہ ہیں، اور جن لوگوں نے ابن تیمیہ کو کافر کہا ہے، بالکل بجا کہا ہے، یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو کافر کہا جائے، اس کو گمراہ کر کہا جائے۔ تو مرقات پہلے کی کتاب ہے، اور شرح و شفا علامہ ملا علی قاری نے بعد میں لکھی ہے۔ پہلی کتاب میں لکھا کہ وہ ولی تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ولی تو ولی، درکنار اس کے مسلمان ہونے ہی میں یقین نہیں ہے، لوگوں نے جو اس کو کافر کہا بالکل صحیح کہا ہے، اس لیے اس بات کا اعتبار ہوگا، اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو پھر اس کو یہ جواب ہے۔ تو میں نے اس کی شرعی حیثیت بیان کر دی کہ جو شخص ایسی باتیں کر رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ایسا شخص اس بات کے لائق ہے کہ وہ شریعت کی قیادت کرے، کیا ایسا شخص عالم یا مفتی کہے جانے کے حقدار ہے کہ اس کی باتیں مانی جائے، اس کی باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا کہ شیر خدا مولا کا انا سے نفاق دشمنی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور اس ابن تیمیہ نے صرف حضرت علی شیر خدا ہی کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی ہے، جن کا صحابی ہونا خود قرآن مقدس سے ثابت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسی نے اپنے مجموع الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 70 مقامات پر ٹھوکریں کھائی ہیں، ان سے 70 مقامات پر غلطیاں ہوئی ہیں، اور 40 مقامات انہوں نے قرآن مقدس کی مخالفت کی ہے۔ زندگی بھر وہ جنگ کرتے رہے، ان کی جنگ دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے تھی، ان کی جنگ اسلام کے لیے نہیں بلکہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تھی۔ آپ بھلا بتائیں یہ نفاق علی نہیں تو کیا ہے، یہ حضرت علی کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو علی کی شان تو یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا، ان کو دیکھنا، چاہے دیکھنے والا چہرہ دیکھے، چاہے دیکھنے والا پیچھے سے دیکھے، چاہے دیکھنے والا دائیں بائیں آگے سے دیکھے، حضور نے فرمایا ان کا دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور حضور نے فرمایا علی کسی کے دل میں تمہارا نفاق کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، کسی مومن کے اندر ایمان اور نفاق جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے، جو تم سے دشمنی کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ پکا منافق ہوگا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ابن تیمیہ منافق تھا، اس لیے شیر خدا کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت ملی، بڑھاپے کا زمانہ تھا، تو اس نے لکھا کہ وہ تو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کر کے آ رہے ہیں، بلا وجہ خلافت انہوں نے لے لی تھی، یہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا کہ وہ تو صرف لالچی حریص سے مال ہی جمع کرتے رہتے تھے، ان کو تو اپنے مال کی فکر تھی، ان کو دین کی کہاں فکر تھی۔ تو یہ ایسا شخص جو خلفاء پر طعن کرتا ہو، حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کی ہو، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی ہو، تو ایسے شخص کی باتوں کا کیا اعتبار، ایسے شخص کی باتوں کو ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا، بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو میں نے معلومات میں اضافے کے لیے بیان کر دیا ہے، اور حضور صبر قائدہ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبهم احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اعذاهم فقد اعذانی۔
میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، پوری امت کو پیغام دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ جس نے ان کو تکلیف دی، جس نے ان سے محبت کی، تو میری محبت کی وجہ سے ہی اس نے ان سے محبت کی ہے، اور جس نے ان سے دشمنی کی، تو مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ہی اس نے ان سے دشمنی کی ہے، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ کرے، اس کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ تو یہ حدیث پاک تمام صحابہ کے بارے میں۔ پھر جب وہ صحابہ جو تمام صحابہ میں سب سے افضل ہوں، ان پر تنقید کرنے والے اور ان کو طعن و ملامت کا شکار کرنے والے کا حال کیا ہوگا، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث پاک اس نے دلیل میں پیش کی۔ اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے، ابھی میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا، کہ صرف تین مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصى اور میری یہ مسجد۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ سفر ہی نہ کیا جائے، ظاہر سی بات ہے علم دین حاصل کرنے کے سفر کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالسجین، کہ علم دین حاصل کرو، اگرچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چین جیسے ملک کا سفر کرنا پڑے، دور دراز جانا پڑے، علم دین حاصل کرو۔ آج مدارس اسلامیہ میں طلبہ پڑھتے ہیں، خود ان کے مدرسے بھی بے نیاز نہیں ہیں، دور دراز طلبہ سفر کر کے آتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، سال ہر سال تک وہ قیام کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ سفر ناجائز حرام ہو جائے گا؟ کوئی شخص اپنے ماں باپ کی زیارت کرنے کے ارادے سے سفر کرتا ہے، کیا یہ سفر ناجائز و حرام ہو جائے گا؟ تجارت کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، بزنس کے لیے سفر کرتا ہے، کیا یہ سفر ناجائز و حرام ہو جائے گا؟ دوست و احباب سے ملاقات کرنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کیا یہ سفر ناجائز و حرام ہو جائے گا؟ تو اگر حدیث پاک کا معنی بالکل عام لے لیا جائے کہ صرف تین مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ سارے سفر ناجائز و حرام ہو جائیں گے۔ کوئی شخص بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا، ہر شخص بدعتی ہو جائے گا، اور ہر شخص محدث ہو جائے گا، بدعتی ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں اور بھی آیا ہے، انما یسافر الا ثلاثة مساجد، مسجد الکعبہ والمسجد الحرام ومسجد ایلیا، کہ سفر تو تین ہی مسجد کے لیے کرنا چاہیے، مسجد حرام کے لیے اور مسجد اقصا کے لیے، مسجد ایلیا یعنی مسجد اقصا کے لیے اور میری اس مسجد کے لیے۔ تو ان دونوں حدیثوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر نہ کیا جائے، ورنہ یہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کے لیے دورے کرتے ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہو جائیں گے، اور اس کو خود یہ لوگ بھی ناجائز و حرام نہیں کہتے۔ ذاکر نائک سے پوچھے، کہاں تم نے علم حاصل کیا؟ خود اس نے پتہ نہیں کتنے سفر کیا ہوں گے علم حاصل کرنے کے لیے، انگریزی پڑھنے کے لیے، ہندوؤں کی کتابیں پڑھنے کے لیے، عیسائیوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے، نہ جانے کتنے اس نے دورے کیے ہوں گے، اور آج بھی وہ دورے کر رہا ہے۔ اس سے کہا جائے، اس حدیث پاک میں صرف تین مسجدوں کا ذکر ہے، تم جو دورے کر رہے ہو، برطانیہ امریکہ جا رہے ہو، ہندوستان کے گوشے گوشے میں جا رہے ہو، تمہارے دورے کرنا سب ناجائز و حرام ہے۔ وہ فٹاک سے آپ کو جواب دے گا کہ مولانا یہ دورے اس حدیث پاک میں داخل نہیں ہے۔ تو جب یہ دورے اس حدیث پاک میں داخل نہیں ہے، تو حضور کا سفر مبارک کیسے داخل ہو جائے گا؟ اس کے جواب محدثین نے چار دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ فضیلت کاملہ ان تین مسجدوں کا سفر کرنے میں ہے، مکمل فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب ان تین مسجدوں کا سفر کیا جائے، گو کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا یا کسی اور علاقے کا یا کسی اور مقصد کے لیے سفر کرنا جائز تو ہے، لیکن اس میں مکمل فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ جواب زیادہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تین مسجدوں کے دیدار کی نظر ماننا ہی جائز ہے۔ اگر مسجدوں کی زیارت کی نظر ماننی ہے، تو اس کے لیے صرف تین مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصا اور میری یہ مسجد۔ ان تین مسجدوں کی زیارت کی نظر ماننا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ یہ جواب اس سے کچھ اچھا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تیسرا جواب دیا، جو بہت عمدہ جواب ہے، سب سے بہتر جواب جس کو ہمارے علماء نے کہا ہے، اور یہ بڑا علمی جواب ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے سفر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ صرف تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا یہ جائز ہے، عمدہ بہتر ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے سفر کرنا اگرچہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں، مناسب نہیں ہے۔ مثلا آپ محبوب سبحانی مسجد کو چھوڑ کر مینار میں چلے جائیں، مینار مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر لیں، اسماعیل حبیب مسجد میں سفر کر لیں، کسی اور مسجد میں جائیں، سفر کر کے کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، تو جتنا ثواب یہاں ملے گا اتنا ثواب وہاں بھی ملے گا، تو سفر کرنے کا فائدہ کیا ہوا۔ لیکن مسجد حرام میں اگر سفر کرتے ہیں آپ، ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب ہے۔ مسجد حرام مسجد اقصا میں 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے، مسجد نبوی میں 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں سفر کرنے کی نیت سے سفر، نماز پڑھنے کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ اور اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے، حضرت شہاب بن حوشب فرماتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا مغی للمصلی ان یشد ریحانہ الى مسجد تبتغى فیہ الصلاۃ سوى المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد ھذا۔ حضور نے وضاحت فرما دی کہ نماز پڑھنے والے کے لیے مناسب اور بہتر نہیں ہے کسی بھی ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کرے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جو سفر کرتا ہے، سفر کرنا یہ مناسب اور بہتر نہیں ہے، اور حدیث پاک میں اسی سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اور بھی دیگر مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور بعض علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی مسجد میں اگر اعتکاف کرنا ہو تو اس کے لیے تین مسجدیں بہتر ہیں، مناسب ہیں، مسجد اقصا، مسجد نبوی اور مسجد حرام۔ ان تین مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، سفر کرنا چاہیے، ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف کرنے کی نیت سے سفر کرنا بہتر نہیں ہے۔ چار جوابات دیے ہیں ہمارے علماء نے، اور چاروں جواب میں سب سے بہتر جواب تیسرا جواب ہے، وہ یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، سفر کرنا ہو تو تین مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصا اور پھر میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اب اگر اس کا بالکل عام معنی لے لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضور صبر کائنات کے روزے اقدس کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا بھی اس میں داخل ہے، ناجائز حرام ہے، تو پھر سارے سفر ناجائز و حرام ہو جائیں گے، کوئی سفر باقی نہیں بچے گا۔ ان تین مسجدوں کے علاوہ کوئی شخص کسی بھی غرض کے لیے دنیا کے کسی کونے میں بھی سفر کرتا ہے تو سفر اس میں داخل ہو جائے گا، ناجائز حرام ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضور صبر کائنات کے گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے، مزار پاک کو دیکھنے کے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، ایسے سفر میں نماز قصد کرنا بھی جائز نہیں، سفر کرنے والا بدعاتی ہے، سخت گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو ایسا کہنا یہ دین میں دخل اندازی، دین میں دخل انداز ہونا ہے اور دین میں دخل اندازی کرنا ہے، اور ایسی بھی ایسی چیز کو ناجائز و حرام قرار دینا ہے جس کے مستحب ہونے پر، اور جس کے بعض حضرات نے واجب کہا ہے، جس کے مستحب ہونے پر یا کم از کم جائز ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ اس لیے ملا علی قاری نے کہا ہے کہ جس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہو، اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، دین سے باہر ہے۔ تو یہاں تو صرف انکار ہی نہیں کیا جا رہا، اس کو ناجائز و حرام بھی کہا جا رہا ہے، صرف انکار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں لہذا ایسا شخص گمراہ کر ہی نہیں، بلکہ جن لوگوں نے کافر کہا ہے بجا طور سے ایسا شخص کافر ہے، دار اسلام سے باہر ہے۔ اب وہ حدیثیں کیا ہیں جن میں حضور صبر قاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے روزے اقدس کی زیارت کرنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، امت کو سکھلایا ہے، تو میں چاہتا ہوں چلتے چلتے چند حدیثیں بیان کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اہل عقل کے لیے، سر عقل مندوں کے لیے تھوڑی سی گفتگو ہی کافی ہے، جن کو قبول کرنا ہو وہ تھوڑی سی گفتگو سے قبول کر لیتے ہیں، چند دلائل کافی ہوتے ہیں، اور جن کو قبول نہیں کرنا ہے، جو ہر دھرمی کا شکار ہیں، تو دلیلوں کے انبار بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں، کتابوں کی کتابیں بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ قبول کرنے والے کے لیے، انصاف پرست کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری بعد وفاتی فکانما زار فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میرے روزے کا دیدار کیا تو گویا کہ اس نے میری زندگی میں ہی میرا دیدار کر لیا ہے۔ میری وفات کے بعد جس نے دیدار کر لیا، میرے روزے کا قبری کے الفاظ موجود ہیں، جس نے میری قبر اور میرے روزے کا دیدار میری وفات کے بعد کیا ہے، تو اس کے لیے بشارت ہے، گویا کہ حضور کے روزے اکرم کو دیکھنے کے سفر کرنا ناجائز اور حرام ہوتا تو حضور کیوں فرماتے؟ اور یہ حدیث پاک کسی ایک کتاب میں نہیں ہے، سینکڑوں کتاب، درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسرار الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، پھر دوسرا اخبار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، معجم صغیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، معجم اوسط کے اندر موجود ہے، سنن داری قطنی کے اندر موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، محدثین اس کو ذکر کیا ہے۔ علامہ علی متقی ہندی نے کنز العمال کے اندر بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حاتی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من زارنی بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی ہے تو اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ ومن مات بعد الحرمین، جو دونوں حرم میں یعنی حرم مکہ حرم مدینہ میں سے کسی میں انتقال کر جاتا ہے، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں بعث من الامین یوم القیامہ، اس کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جن کو اللہ نے امان دے رکھی ہوگی، جو امان میں ہو گئے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ شہادت سے کم نہیں، بڑی عظیم الشان موت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ میری وفات کے بعد جس نے مجھے دیکھا تو اس نے گویا کہ میری زندگی میں میرا دیدار کیا۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت و واجب ہو گئی ہے۔ تو جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب و واجب ہو گئی ہے۔ تو حضور تو شفاعت کا پروانہ دے رہے ہیں، حضور تو شفاعت کا تحفہ دے رہے ہیں، اور یہاں ناجائز کہنے والے، یہاں بدعتی گمراہ لوگ اس سفر کو ناجائز و حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی ہے اس کے لیے میری شفاعت ثابت و واجب ہو گئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا وہ لوگ جو صرف مکہ سے واپس آ جاتے ہیں اور حضور صبر کائنات کا دیدار کرنے کے لیے مدینے کا رخ نہیں کرتے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس کو اللہ نے توفیق دی خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کی، جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اللہ نے توفیق دی اور پھر وہ حج کرنے کے بعد میرا دیدار کیے بغیر، میری بارگاہ میں آئے بغیر اور میری بارگاہ میں میرے روضہ انور کا دیدار کیے بغیر واپس چلے گئے، فقط جفانی، تو گویا کہ ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کے لیے یہ واجب و ضروری ہے کہ حضور صبر کائنات کی بارگاہ میں جائے، اس لیے کہ حضور کے ساتھ بے وفائی کرنا ناجائز و حرام ہے، اور جو چیز ناجائز و حرام ہوتی ہے اس کے خلاف کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے۔ لہذا یہ بے وفائی ہے کہ انسان خانہ کعبہ کا دیدار کرے تو حضور کی بارگاہ میں نہ جائے، حضور فرماتے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھ پر ظلم کیا، اس لیے اس کے لیے واجب و ضروری ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر وہ حضور صبر کائنات کی بارگاہ میں آئے، حضور روضہ انور کا دیدار بھی کرے۔ یہ چند حدیثیں میں نے پیش کر دی ہے، اور حدیثوں کے علاوہ آیت کریمہ سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں حضور کی عظمت کو بٹھا دے اور حضور کی عظمت، حضور کی جلالت، حضور کی بزرگی کے اعتراف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے لانا سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ میرے یہاں مسجد قبا 3 نمبر کھاڑی میں صرف 2 صف کی مسجد ہے، لہذا ہم لوگوں نے مسجد کے بازو میں ایک گالا 32 لاکھ روپے میں خریدا ہے، جس میں 12 لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں اور 20 لاکھ اور دینے باقی ہیں، ان کی تحقیق کر دی گئی ہے، یہ حضرت باہر آئے ہوئے ہیں، آپ حضرت لوگوں کو فکر کا تعاون کریں۔ اور آج امت مسلمہ بڑی بدحال زندگی گزار رہی ہے، اور جس بدحالی سے دو چار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان بے بس نظر آ رہے ہیں۔ آج سے 102 سال پہلے حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک پیغام دیا تھا اس بدحالی سے بچانے کے لیے، اور ایک نسخہ عطا فرمایا تھا، اس پر چند سنی نوجوانوں، تجربہ کار تاجروں اور علماء سنت مل کر عمل کرنے کی ترکیب بنائی ہے، باہر ان کا بینر لگا ہوا ہے، آپ خدا اسے پڑھ کر مزید معلومات حاصل کریں اور اس پر درج کیے گئے ہدایات پر عمل کریں۔ اس کے بعد چند لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جناب حجت کنیز فاطمہ صاحب نے دعا شفا کرنی ہے، حمیدہ آپا کے لیے دعا شفا کرنی ہے، اور جناب محمد مجیب عظیم اللہ صاحب جیل کے ساتھ اپنے برداشت کرنے کے لیے رہائی کی دعا کرنی ہے، اور تین متصل اخلاص سورہ فاتحہ ایک بار اور اس پڑھنے میں تلاوت کرنے میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ کے عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وسیلے سے تمام کوتاہیوں کا نظر فرما، اور اس کا بے حساب اجر و ثواب عطا فرما، تو جو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے اس کو اس ثواب کے ثواب کو تحفہ نور بنا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش فرما، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وسیلے سے قرآن مقدس کے صدقے بھی یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی جن اغراض و مقاصد پہ دعا کی یا اللہ تمام اغراض و مقاصد پہ بھی کامل ہو کامرا، یا اللہ جو مسلمان بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو مسلمان تندرست کی تندرستی کو دور فرما دے، یا اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزی ان کے ان کو روزی رزق عطا فرما دے، جو مسلمان روزگار ہیں ان کے روزی میں وہ ترقی عطا فرما دے، یا اللہ جو مسلمان بے قصور ہیں جیل کے صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی نجات کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما، ہم سب کے گناہ صغائر کبائر سے محفوظ و معمول فرما، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے معمور فرما دے، ہم سب کے دلوں کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف فرما دے، ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن فرما دے، یا اللہ ہم سب کو مردگی سے ہم سب کے دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لے، ہم سب کے دلوں کو زندہ فرما دے، ہم سب کے دلوں کو زندہ فرما دے، ہمارے جسموں کو ہمارے روح کو پاک و صاف فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں نے سب پڑھی سنت